عشق حق درد ہے اور عقل دیوار ہے قیدی درکار ہے قیدی نفس کو قیدی درکار ہے عشق حق درد ہے اور عقل دیوار ہے عشق حق درد ہے اور عقل دیوار ہے قیدی نفس کو قیدی درکار ہے عقل میں محدود ہے عشق کی حد نہیں عقل میں محدود ہے عشق کی حد نہیں عشق کے سامنے عقل بیکار ہے عشق کے سامنے عقل بیکار ہے عقل میں محدود ہے عشق کی حد نہیں عقل میں محدود ہے عشق کی حد نہیں عقل کے سامنے عشق کے سامنے عقل بیکار ہے عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے عشق کی دھن الگ عقل کی لہر الگ عشق کی دھن الگ عقل کی لہر الگ عشق کو عقل سے کیا سروکار ہے عشق کو عقل سے کیا سروکار ہے عشق کی دھن الگ عقل کی لہر الگ عشق کی دھن الگ عقل کی لہر الگ عشق کو عقل سے کیا سروکار ہے عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے عقل کی انتہا عشق کی ابتدا عقل کی انتہا عشق کی ابتدا عقل اس پار ہے عشق اس پار ہے عقل اس پار ہے عشق اس پار ہے عقل کی انتہا عشق کی ابتدا عقل اس پار ہے عشق اس پار ہے عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے عقل دے گی زبان عشق کر کم ہوا عقل دے گی زبان عشق کر کم ہوا عشق ساحل ہے اور عقل مجدار ہے عشق ساحل ہے اور عقل مجدار ہے عقل دے گی زبان عشق کر کم ہوا عقل دے گی زبان عشق کر کم ہوا عشق ساحل ہے اور عقل مجدار ہے عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے عشق کے قد کو کیا عقل پہنچے بھلا عشق کے قد کو کیا عقل پہنچے بھلا عقل سر ہے رگر عشق دستار ہے عقل سر ہے رگر عشق دستار ہے عقل کے قد کو کیا عشق کے قد کو کیا عقل پہنچے بھلا عشق کے قد کو کیا عقل پہنچے بھلا عقل سر ہے اگر عشق دستار ہے عقل سر ہے اگر عشق دستار ہے عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے عقل مخلوق تک عشق خالق تلک عقل مخلوق تک عشق خالق تلک عقل نادان ہے عشق ہوشیار ہے عقل نادان ہے عشق ہوشیار ہے عقل مخلوق تک عشق خالق تلک عقل مخلوق تک عشق خالق تلک عقل نادان ہے عشق ہوشیار ہے عشق حقدر ہے اور عقل دیوار ہے تیری نفس کو در ہی درکار ہے
طائف صاحب کا کلام آپ سن رہے تھے. اس کا پورا خلاصہ اور حاصل فقط اتنا ہے کہ عاشق بننا چاہیے, عاقل نہیں. عقل عشق کے تابع ہونی چاہیے, کیونکہ جب انسان میں محبت کی کمی ہوتی ہے عقل اعتراض کرتی ہے, عشق اعتراض نہیں کرتا. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے جب کوئی آدمی کو دیکھو کسی کو کہ وہ اعتراض کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس میں عشق کی کمی ہے. جس میں عشق ہوتا ہے وہاں پر اعتراضات نہیں ہوتے, اور جہاں عشق کی کمی ہوتی ہے وہاں اعتراضات ہی اعتراضات ہوتے ہیں. کل ہی اتفاق سے ایک صاحب آئے اور ایسی بات کہہ رہے تھے وہ کہ جہاں شریعت نے منع کیا ہے اس حدود اس حد کو وہ پھلانگ رہے تھے. جب حد کو پھلانگتا ہے آدمی تو گمراہی میں پڑ جاتا ہے. ہماری عقل محدود ہے, محدود لامحدود کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے, عقل کا دائرہ کار ہے, اس دائرہ کار سے ہٹ کر وہ نہیں. اس لیے جب آدمی عقل کے دائرے سے باہر نکل کر قدم رکھنا چاہتا ہے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں, اور جب اعتراضات پیدا ہوں تو آدمی کو رک جانا چاہیے. رک گیا تب بھی سلامتی ہے, لیکن اگر آگے بڑھ گیا تو گمراہی اور تباہی. مثلا ہمیں اس بارے میں کہا گیا کہ تم آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرو. آسمان کو دیکھو, اللہ نے کیسا پیدا کیا, اس میں ستارے ٹانگ دیے, چاند اور سورج پیدا کیا, انسان کی تخلیق کی, کائنات کو بنایا, اور مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پانی پر جو ہے پیدا کر دیا. آپ سوچئے کہ مٹی, یہ پوری زمین, یہ پانی پر. یہی وجہ ہے کہ ہم جب کھودتے ہیں پانی نکل آتا ہے, تو نیچے پانی ہے اوپر مٹی ہے. تو اللہ رب العزت کی کاریگری ہے. آدمی سوچتا رہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی, تو مخلوق کے بارے میں سوچتا رہے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر خالق کے بارے میں سوچنا شروع کرے گا, وہیں اس سے گمراہی کا راستہ کھل جائے گا اس کے. مثلا آدمی سوچتا ہے کہ بھئی یہ چھت کس نے بنائی, مکان کس نے بنایا, آسمان کس نے بنایا, سورج کس نے بنایا, چاند کس نے بنایا. جب سب سوالوں کا جواب آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, تو عقل پھر وہاں آگے بڑھتی ہے اپنے دائرے سے نکل کر اور کہتی ہے اللہ کو کس نے بنایا. اعوذ باللہ. تو اس لیے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں تک سوچو, اس سے آگے نہیں. اگر آگے تم سوچو گے, عقل لڑاؤ گے, تو تمہاری عقل فیل ہو جائے گی, سمجھ میں آئے گی نہیں. اس لیے کہ تم دائرے سے ہٹ کر بات کر رہے ہو. جب دائرے کے اندر رہ کر کام کرو گے تو پھر ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ ہماری عقل جہاں پر عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے. عقل کے بعد وحی شروع ہوتی ہے, اور وحی الہی کی روشنی میں سارے معاملات حل ہوتے ہیں. اگر وحی ہماری رہنمائی نہ کرے تو انسان پھر گمراہی کے راستے میں چل پڑتا ہے. بہرحال اس کا حاصل یہی ہے کہ جو انسان نفس کا بندہ ہے اسے چاہیے کہ وہ ایک در میں رہے، در کہتے ہیں گھر کو، اور اسی لیے کہا کہ عشق جو ہے وہ در ہے اور عقل جو ہے یہ دیوار. تو جب تک در میں رہے گا ٹھیک رہے گا، لیکن اس سے جب باہر نکلے گا تو گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال ایک دائرہ کار ہے ہر چیز کا، اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے آنکھ کا ایک دائرہ ہے، ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اب اس کے پار ہمیں نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے عقل کے معاملہ بھی ایسے ہی کہ وہ ایک حد تک کام کرتی ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر استطاعت رکھی ہے، لیکن جب اس کی حد ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ اس سے آگے کا نہ سوچے، کیونکہ وہ جب سوچے گا تو اس کی عقل وہاں کام نہیں کرے گی، کام نہیں کرے گی تو انسان گمراہ ہو جائے. تو بہرحال یہ تو نظم سے متعلق بات تھی، اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے بنے، اللہ تعالیٰ سے اگر محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا عشق دل میں پیدا ہو جائے تو سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ درست ہو جاتے ہیں. کہ شیطان کے اندر ساری چیزیں تھیں لیکن عشق نہیں تھا، اللہ سے اگر محبت ہوتی تو اعتراض نہ کرتا، اسے اعتراض عقل نے سکھایا نا، اور عقل نے یہ اعتراض سکھایا کہ بھی آگ کا کام تو اوپر جانا ہے، مٹی کا کام نیچے جانا ہے، مٹی کو اگر اوپر بھی پھینکو گے تو بھی نیچے جائے گی، لیکن آگ جب بھڑکتی ہے تو وہ ہمیشہ اوپر کی طرف اس کی لپٹیں جاتی ہیں، نیچے کی طرف نہیں آتی، یا بجھ جاتی ہے یا اوپر جاتی ہے. تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آگ کے اندر تو تعلی ہے، بلندی ہے، اور مٹی کے اندر پستی ہے، تو میں بلند ہو کر اس کو مٹی کو سجدہ کیوں کروں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا اللہ نے. تو یہ اس کی عقل نے اس کو سکھایا، اور جب اس کو حالانکہ وہاں سوچنا ہی چاہیے تھا کہ حکم کون دے رہا ہے، سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سجدہ کرائیں یا اللہ جس کے لیے حکم دے اس کو سجدہ کرو. اصل تو اللہ کے حکم کو سجدہ ہے، آدم کو سجدہ نہیں تھا. وہ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا چنانچہ وہ کافروں میں سے ہوں گے. اس کی عقل نے اسے یہ سکھایا. تو عقل جو ہے بعض اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، لیکن جب کسی سے جس سے بھی عشق ہو آدمی کو وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اب اگر کسی اللہ والے سے عشق ہو جائے، لازم بات ہے یہ عشق بھی اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہوگا، تو نتیجتاً انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی سے عشق اور محبت نہ ہو تو پھر انسان پر اعتراضات کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جہاں اعتراض ہوتا ہے یہ محبت کی اس کی کمی کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے. تو بہرحال اصل یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھیں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر جہاں بھی جس کو مناسبت ہو وہاں وہ جا کر اللہ کی محبت سیکھے. وہ اللہ اللہ کرنا بھی سکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ان کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ آدمی رہتے رہتے ایک دن کارآمد ہو جاتا ہے. ابتدا میں آدمی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن آہستہ آہستہ جب سمجھ آنی شروع ہوتی ہے اس پر دروازے کھل جاتے ہیں معرفت کے. جیسے اشعری کو لے لیجئے، بہت سے لوگ بالکل سمجھتے ہی نہیں، لیکن آہستہ 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 سنتے سنتے پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا. اور یہ شعر کا کمال ہوتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے، بہت بڑا مضمون ایک شعر کے اندر بیان ہو جاتا ہے. جس بات کو بیان کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ اور ایک گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے، شعر کے اندر وہ ایک منٹ کے اندر بیان ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر آدمی چاہے تو جتنا چاہے غوطے لگائے، اس سے موتی نکالے. اور یہی وجہ ہے کہ شاعری بھی ہر شاعری محمود نہیں ہے، بلکہ وہ شاعری جو اللہ کے حمد و ثنا پر مشتمل ہو، اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر ہو، جس میں سچائی بیان کی گئی ہو، اس شاعری میں کوئی خباہت نہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر یہی محبوب کی زلفوں کی میں یہ شاعری لگی بندی ہو، اس کے چہرے کی تعریف میں ہو، اس کے فوٹو کی تعریف کر رہا ہو، تو یہی اس کو فجور کی طرف انسان کو لے کے چلی جاتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. دیکھیے عقل سلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل جو انسان کو سلامتی سکھائے، سیدھا راستہ دکھائے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انسان کو، لیکن اس عقل سے ہم بعض اوقات جو ہے وہ صحیح کام، اس عقل سے صحیح کام لیتے ہیں، اور کبھی اس عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو جب تک ہم وحی الہی کی روشنی میں اس عقل کا استعمال کریں گے، اس وقت تک یہ کارآمد ہے. لیکن جہاں اس کو ہم نے بے لگام چھوڑ دیا تو وہیں پر ابھی شعر میں نے کہا نا کہ عقل کو زبان مل جاتی, تو جب زبان آ جاتی ہے تو اعتراض شروع ہو جاتا ہے, اور عشق جو ہے وہ اعتراض نہیں کرتا, اسے صرف معشوق سے محبت ہوتی. اب محبوب جو ہے ہمارے کون ہے؟ اللہ رب العزت, محبوب حقیقی. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اعتراض نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر, ورنہ تو عقل بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے. ثانی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے کسی نے اعتراض کیا, آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اس کا جواب دے دو کہ یہ ناک سامنے کیوں لگائی, یہ پیچھے کیوں نہیں لگائی, ہاتھ کا کام پکڑنا ہے پیر کا کام پکڑنا کیوں نہیں؟ تو بھائی اگر تم عقل تو دوڑاؤ گے تو پھر اس طرح کے سوالات بھی ہوں گے اور اس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس. یہ تو چونکہ ہے سامنے, اس لیے ہم سامنے سمجھتے ہیں کہ ناک سامنے ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ کا پیچھے لگا دیتے تو سونگنے کا کام تو تب بھی کرتی تھی. یہی زبان جو آج بول رہی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو خاموش کر دے گی. الیوم نختم علی افواہی, منہ پر مہر لگ جائے گی اور پھر کہا جائے گا کان سے کہ تم بولو, ناک سے کہا جائے گا تم بولو, ہاتھ سے کہا جائے گا تم بولو, پیر سے کہا جائے گا تم بولو, کنڈلیاں بولیں گی, انسان کے خلاف گواہی دے گی. وہ کہے گا کہ یعنی پہلے تو وہ کہے گا کہ لاؤ کوئی گواہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھی بات ہے گواہ چاہتا ہے تو ابھی ہم دیتے ہیں گواہی, زبان کو چپ کرا دیں گے, منہ پر مہر لگ جائے گی, انسان کا جسم انسان کے اعضاء اور جوارح وہ بولیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, جو کچھ وہ کرتا تھا ایک ایک عضو گواہی دے گا کہ ہاتھ سے یہ کام کرتا تھا, پیروں سے چل کے کہاں جاتا تھا, آنکھوں سے کیا کام لیتا تھا, کان سے کیا کام کرتا تھا, اور دل و دماغ سے کس طریقے سے استعمال کرتا تھا, کس طرح سازشیں کے تانے بانے بنتا تھا. تو یہ ساری باتیں وہاں جا کے کھل لیں گی. صاحب نے کہا کہ یہ ہاتھ بولے گا کیسے؟ حسن رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ زبان بولتی کیسے؟ بھائی جیسے زبان یہ ہاتھ جو ہے انگلی جو ہے گوشت کا ٹکڑا ہے, اسی طریقے زبان بھی گوشت کا لوتھڑا ہے. جس خدا نے زبان کو قوت گویائی دی ہے وہی جو ہے وہ تمہارے ٹانگ کو بھی قوت گویائی دے دے گا, ورنہ تو آدمی سوچے کہ زبان بول کیسے رہی. اللہ تعالیٰ وہی رب جس نے اس کو قدرت دی ہے وہ تمہارے اعضاء بدن کو قدرت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ دنیا میں لوگوں نے دیکھا, پتھروں نے کلام کیا, پتھروں سے آواز آئی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ پتھروں نے گواہی دی آپ نبی ہونے کی گواہی دی. تو اسی طریقے سے بات ساری آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی جب محبت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے سارے معاملے آسان ہو جاتے ہیں. اور یہ محبت پیدا ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچا کریں کہ اللہ نے ہم پر کتنے انعامات کیے ہیں. دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عافیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. ابھی جو جنازہ ہوا مسجد میں, یہ صاحب چنچی میں رکشے میں جا رہے تھے, بےچارے رکشہ الٹ گیا, چوٹ لگی دماغ میں, لیکن دو چار چھ گھنٹے تو بات چیت کرتے رہے بیٹے سے, آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتی چلی گئی طبیعت, اور بالآخر ایک طرح سے کومے میں چلے گئے. اور پھر اس کے بعد جب آپریشن کیا تو بس جان بھر نہ ہو سکے, انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے. خدا نہ کرے آج کچھ ذرا سا کچھ ہو جائے اعتراض والی زبان خاموش ہو جائے, کچھ نہیں کہہ سکے گا, نہ اپنی خواہش بیان کر سکیں گے, نہ اپنی اولاد سے کچھ کہہ سکیں گے, نہ بیوی کے سامنے کچھ کہہ سکیں گے, نہ انسانوں کے سامنے کچھ کہہ, کچھ نہیں, ختم. تو اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہوا ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں, اپنے رب کی محبت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت انعامات کو سوچا کریں. اس سے محبت کیسے پیدا ہوگی کہ اللہ نے ہم پر کتنے انعامات کیے. ایک ایک نعمت کو سوچیں, کھانے کی نعمتیں, پینے کی نعمتیں, سونگھنے کی نعمتیں, ہاتھ کی طاقت, پیروں میں طاقت, زبان سے بولنے کی طاقت. خدا نہ کرے اگر ہاتھ چھل ہو جاتا ہے, ہاتھ سے چیز نہیں اٹھائی جاتی, انگوٹھا کام نہیں کر رہا, بتائیے کیا کر سکتا. تو آدمی سوچے تو صحیح اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, بے بہا نعمتیں بغیر پیسوں کے مل رہی ہیں. آج کہتے ہیں جی بہت سارے اعضاء جو ہیں وہ انسان کو مل جاتے ہیں مصنوعی اعضاء, لیکن کیا مصنوعی اعضاء انسانی اعضاء کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جو عطا فرمائے بن مانگے بغیر قیمت کے اللہ نے عطا فرما دیے. اللہ تعالیٰ کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہماری عبادت کرو, اطاعت کرو, بس ہمارے رسول کی اطاعت کرو. اور کوئی مطالبہ نہیں. لیکن آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی آنکھ کی بینائی حاصل نہیں کر سکتے, پیر کے اندر وہ جان نہیں پیدا کر سکتے جو اللہ نے عطا فرمائی, ہاتھ کے اندر وہ قوت نہیں آ سکتی جو اللہ نے بغیر پیسوں کے ہمیں عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرے انسان. یہ آنکھ کے پپوڑے جو ہمارے اوپر نیچے ہو رہے ہیں, کھڑکیاں بنا دی ہیں, پردے چلمن ڈال دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آدمی اسی کو سوچے. خدا نے کر کے دیکھیے, ذرا سا معمولی سا تنکا سا آتا ہے آنکھ فوراً بند ہو جاتی. کیوں؟ خود کار سسٹم اللہ نے لگایا ہوا, کیا ہم نے لگایا نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی تو ایک نعمت ہے اتنی بڑی, آپ کی آنکھ کے اندر کوئی چیز ایسی آ رہی ہے جو ضرر پہنچانے والی ہے, آنکھ فوراً بند ہو جاتی. پودا جو آپ لگاتے ہیں, جب وہ پودا آگے جا رہا ہوتا ہے, اگر اوپر کوئی اور چیز آ رہی ہوتی پودا ایسے ہو کے نکل جاتا ٹیڑھا. یہ کس نے اسے عقل سجھائی ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے انتہا ہیں. یعنی اس کو بھی اللہ نے اتنا ادراک عطا فرمایا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس بات. تو میرے عزیز ہو, ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو بار بار ذہن میں لائیے, اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. جس طرح آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے والد میرے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں, یہ نوکری بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا پورا ہو جائے کسی طریقے سے, تو آدمی کے دل میں باپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. باپ آپ کے لیے گھر بھی بناتا ہے, باپ آپ کو کما کر بھی لا کے دیتا ہے, کپڑے بھی پہناتا ہے, جوتے بھی لاتا ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہے آپ کی خدمت کے لیے. یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ رب العزت نے. تو آدمی یہ سوچے کہ یہ محبت اگر نہ ہوتی باپ کے دل میں, میں تو ایسے کیسے ہی رہ جاتا. آدمی بنتا ہے, بڑھتا ہے, اونچا ہو جاتا ہے, قد آور ہو جاتا ہے, یہ سارے ماں باپ کی تربیت اور نشو نما ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اور پھر یہی محبت اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پیدا کر دیں گے, تم اپنی اولاد کے لیے یہ کام کرو. یہ اس لیے کہ اللہ نے نظام چلانا ہے اس دنیا کا, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. آج دیکھ لیجئے, پہلے ہم اپنے ماں باپ کی اتنی قدر نہیں کرتے تھے, لیکن اپنی اولاد ہو جاتی ہے پھر ماں باپ یاد آتے ہیں کہ بھی ہمارے ابا بھی ہمارے ساتھ ایسے کرتے تھے, ہم نے ان کی قدر نہیں کی, اور افسوس وقت وہ جا چکے ہوتے ہیں, پھر کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے جن کے موجود ہیں وہ قدر کریں. اللہ کی بہت بڑی نعمت, بہت بڑا سایہ ان کے سر پر ہے, سلامت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خوب جو ہے اللہ کا شکر بھی ادا کریں, اور اس نعمت کی خوب اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق دے. تو والدین بہت بڑی نعمت. اسی طرح بے شمار نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں. اس وقت اس کا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں, اتفاق سے کہیں جانا بھی ہے مجھے, اس لیے آج سوچا تھا جلدی چلا جاؤں گا, لیکن جنازے کی وجہ سے 10-15 منٹ لیٹ بھی ہو گئے. تو بہرحال ہمیں ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں, اور دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر کیا کریں, اللہ کا نام لیں. ہمارے بزرگوں نے اس کا طریقہ بھی بتایا, اس لیے کسی بزرگ کے پاس جا کر طریقہ سیکھیں, کیا کروں, کتنا ذکر کروں. کیونکہ بعض اوقات لوگ بغیر پوچھے جب شروع کر دیتے ہیں تو وہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے حق میں کیا چیز زیادہ بہتر ہے, کتنا پڑھنا چاہیے, کتنا نہیں پڑھنا چاہیے, کیا پڑھنی چاہیے. تو ان سے پوچھ کر چلیں, پھر وہ جو بتائیں اس کے مطابق آدمی عمل کرے, یا ان کے پاس جو جانے والے ہیں ان میں سے کسی سے معلومات کر لے اور اس کے مطابق پھر عمل کرنے کی کوشش کرے. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جب اللہ کا نام آپ زبان پر لیں گے, آہستہ آہستہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی. اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ اللہ آپ کر رہے ہوتے ہیں, یہ سوچیں کہ سارے انوارات جو ہے وہ میرے اندر منتقل ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. اور اللہ کا نام جب آدمی لے تو اس طریقے سے لے کہ اس کا بنا منہ جو ہے وہ سب شیر و شکر ہو جائے, میٹھا ہو جائے. اللہ تعالیٰ چونکہ اس کا نام اللہ جب آپ لیں گے اللہ, تو انتہائی محبت کے ساتھ لیجیے اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیے. یعنی یہ سمجھیے کہ ایک تو میں خود پڑھ رہا ہوں, پھر آہستہ آہستہ کہ ایک دل کی زبان ہے اس سے بھی اللہ اللہ نکل رہا ہے, پھر اس تصور کو بڑھائیے کہ میں جس کمرے میں ہوں اس کی ہر چیز میرے ساتھ اللہ اللہ کہہ رہی ہے, پھر اسی طریقے سے اس تصور کو بڑھائیے کہ اس گھر میں جتنی بھی اشیاء ہیں جو لوگ ہیں سب اللہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ, اور مزید بڑھاتے بڑھاتے پھر ایک وقت یہ تصور آ جائے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ اللہ کر رہی ہے. اور دیکھیے اللہ کا لفظ ایسا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آئی, ایسا بابر قطرہ. تو اللہ تعالیٰ کے نام نے قیامت برپا ہونے سے ابھی روک رکھا ہے قیامت کو, لیکن جب ایک شخص بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اس وقت قیامت آ جائے گی. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان چونکہ اللہ مسلمان تو کہتا ہے, قیامت کافروں پر آئی. البتہ اتنا سمجھ لیں کہ ہماری قیامت کیا ہے, موت. جب مر گئے تو قیامت آ گئی، ہماری موت تو جب آ گئی تو سمجھے قد قامت قیامت ہو، جب انسان کو موت آ گئی اس کی قیامت تو آج ہی آ گئی، اب ہم انتظار تھوڑی کریں گے 100 سال بعد آئے گی 1000 سال بعد آئے گی، ہم تو جب مر گئے تو سمجھے ہماری قیامت آ گئی، اس لیے ہمیں تو اپنی قیامت کو یاد رکھنا چاہیے اور وہ ہے موت، اس چیز کو مت بھولیے، جب آدمی موت کو نہیں بھولے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اس کا دھیان بھی آئے گا، آخرت کی فکر بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی، آپ کو، تمام مردوں کو، عورتوں کو، ہمارے پورے گھرانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنے ذکر و فکر کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج اصل میں کہیں جانا ہے اس لیے ذکر انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہوگا، باقی جو لوگ ذکر کرتے ہیں اپنے طور پر کرنا چاہیے، یعنی صبح و شام جو ہے اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے، یہاں تو جو کیا جاتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے نمونے کے طور پہ، اس طریقے سے ذکر کریں انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا تو اس کو بیان بھی کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے، فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے یہاں آنے والے ہیں اپنے فضل و کرم سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما، اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پھر ہم میں سے ہر ایک کی اللہ حاجتیں الگ الگ ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اے اللہ بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، اے اللہ جتنے بھی ہم سے متعلق ہیں ان سب کے لیے بھی. اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہر قسم کی معذوری سے بچا، ہر قسم کی لاچاری سے بچا. یا اللہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، آپ کے سوا کسی کے محتاج نہ ہوں. اپنے فضل و کرم سے ہم پر فضل فرمائیے، کرم کے معاملے فرمائیے، اپنی مضبوط حفاظت و پناہ میں ہمیں لے لیجئے شیطان کے شر و فتنوں سے اور ہمارے نفس کے پھر شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان لوگوں کی محبت ہمیں عطا فرما جو آپ سے محبت کرتے ہوں. اللہم اجعل حبک و حب من یحبک. اے اللہ جو آپ سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنی محبت بھی عطا فرمائیے اور ان کی بھی محبت جو آپ سے محبت رکھتے ہیں اپنی رضا کے لیے ان سے محبت کی بھی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں ان کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو، اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا فرما دیں. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ابھی جن صاحب کا انتقال ہوا ان کے بیٹے نے بھی دعا کے لیے کہا تھا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے. سلیم الدین صدیقی نام ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے، ان کی اولادوں کو اور دیگر جو بھی ان کے متعلقین ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کی ایک بچی ہے جسے صبر نہیں آ رہا اور بہت ہی زیادہ بے چین ہے، اس کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اسے صبر و سکون عطا فرما دے، اطمینان عطا فرما دے، بلکہ اپنے ہر عمل پر راضی رہنے کی اسے بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.